الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمتهم، وفي رواية: ولعامة المسلمين. أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو سعيد وسعيد بن المنصور في سننه، وقال الزركشي وابن كثير وابن حجر والبيهقي: رجاله ثقات وأسانيده عالية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. گرامی قدر بزرگو، محترم بھائیو اور معزز سامعین، ایک نیا مسئلہ مغاربنے اور مغرب کے زنادقہ نے اٹھایا ہے، اور وہ ختم المرسلین، سید الاولین والآخرین، سید الرسل والنبیین، سید الاولیاء والمتقین، سید الغرر المحجلین، سید الشفعاء یوم الدین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اور مقام اقدس میں کچھ نازیبا انداز اختیار کرنے کی وجہ سے ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، جس پر پورے عالم کے مسلمان سراپا احتجاج ہے. یقیناً فخر المرسلین، عزت مآب، رسالت اور نبوت کا ماوا اور ملجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت میں، بشریت میں، حسن میں، جمال میں، کمال میں، علم میں، عمل میں، عدل میں، انصاف میں، رحمت میں، ہمدردی میں، غمخواری میں، دل سوزی میں، اور دونوں جہانوں کے جن اور انس کے ساتھ بہترین احسان کرنے میں لاسانی ہستی اور شخصیت ہے. یہ ان کا ایک دیرینہ مرض ہے، اور یہود اور نصارہ کے کفر کی وجہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرتے اور ان کی تذلیل کرتے. چنانچہ یہود نے ایک طوفانی جھوٹ بولا تھا کہ حضرت موسیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے، تو حضرت عیسیٰ کی توہین کرنے لگے، اور ان کی والدہ مائی مریم جس کو قرآن کہتے ہیں وہ امہ صدیقہ، اعلی درجے کی پاک دامن اور عفیفہ خاتون، ان کے بارے میں بھی نازیبا کلمات کہتے تھے. قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ علا مریم بہتان نازیمہ، یہ ان کے کفر کی وجہ ہے کہ مائی مریم پر بہتان لگاتے ہیں. اور عیسیٰ مسیح کے رسالت اور نبوت کے سرے سے منکر ہو گئے تھے. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ. یہودی بادشاہ کو شکایت کی گئی ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ کی شریعت کے خلاف چل رہا ہے، گویا ان کو پیغمبر نہیں مانتے تھے. یہودی بادشاہ نے بہت ساری سازشوں کے بعد ایک سازش حضرت کو سولی دینے کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تو آپ نے اپنے متبعین صادقین کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ دین یہی تھا جو میں لایا ہوں، مکمل پہنچا چکا ہوں، یہ مجھے قتل کرے یا میرا رب مجھے بچائے، تم ہر حال میں دین پر ڈٹے رہنا. عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ تشریف فرما تھے، یہود نے اپنے ایک آدمی کو بھیجا کہ ان کو باہر بلا لو. وہ جب باہر آیا تو اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اندر نہیں، انہوں نے تو کمرے میں قید کیا تھا، کمرے کا یہی گیٹ تھا، کوئی اور گیٹ نہیں تھا. ولیکن شبہ لہم، اور وہ بشکل عیسیٰ ہو گیا تھا. انہوں نے یہ خیال کیا کہ عیسیٰ تو یہ خود ہے، اور ڈر کر کے بچنے کے لیے کہتے کہ عیسیٰ نہیں ہے، اسے پکڑ کر سولی کر لیا، پھانسی دے دی. آپس میں کہنے لگے کہ ٹھیک ہے عیسیٰ کو سولی کر دیا گیا، لیکن ہمارا آدمی جو اندر گیا وہ کدھر ہے؟ پھر آپس میں کہا کہ کیا اس میں یہ کمال ہو سکتا ہے کہ غائب ہو جائے بند کمرے سے؟ عیسیٰ مسیح رب نے اس کو بلایا، اور ان کے پھر غلط نظریات بغیر علم کے وہ ہمیشہ تس نس ہوتے ہیں. ایک فرقے نے کہا کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، باپ نے پاس بلا لیا، جس پر قرآن نے کہا مت تخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ کی کوئی اولاد اور بیوی نہیں ہوتی. اور جب وہ کہنے لگے کہ پھر ان کا باپ کون تھا، آخر بغیر باپ کے تو پیدا تھا، تو قرآن نے کہا کہ اس کا تو باپ نہیں تھا، تو آدم کے باپ اور ماں دونوں کا بتاؤ وہ کون تھے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی حالت سمجھنے کے لیے حضرت آدم کی مثال بہترین ہے. خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، کا بن جا تو بن گئے. اس سے کون پوچھتا ہے کہ نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم خوبصورت بہترین انسان سامنے بیٹھے ہوئے. بعض احادیث میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، جب ان کا جسم بن رہا تھا تو جتنی مخلوقات دیکھتی تھی وہ کراہیت کرتی تھی، جیسے عمارتوں کے سٹرکچر تیار ہوتے ہیں نا، کھڈے اور ابھرے ہوئے اور ایسے اور ویسے، تو آدمی پریشان ہوتا ہے. لیکن جب رنگ روغن ہو جاتا ہے اور استعمال کا قابل بنتا ہے تو پھر لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں. تعالیٰ نے کہا میں آدم میں اپنا ایک وصف حسن کا ڈالوں گا، لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے. وہ وصف کا وصف حسن جو آدم کو دیا گیا تو ملائک رو پڑے، اور انہوں نے کہا ایسا حسین کبھی کسی کو نہیں دے گا. حق تعالیٰ نے کہا یہ حسن ان کی اولاد میں قیامت تک چلتا رہے گا مختلف رنگ اور روپ میں. علماء کہتے ہیں یہ اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا. یوسف کے بارے میں ہے اوتی شطر الحسن، آدھا حسن کائنات کا اکیلے ان کو دیا گیا تھا. شب معراج میں آپ نے کہا کہ ایک آسمان میں ایک ستارہ جل رہا تھا مشعل کی طرح. میں نے جبریل سے پوچھا کون ہے، کہا قریب ہو جاؤ سلام کرنا چاہتے ہیں. میں قریب آیا آپ فرماتے ہیں فیضا ہو یوسف سلم علیہ یوسف تھے اور مجھے سلام کیا. حضرت فرماتے واقعی اس کو آدھا حسن دیا گیا. فرمائے ایک اور حسین جمیل کو دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے، فرمایا یہ داؤد علیہ السلام ہے جن کی 1000 شادیاں تھیں، پورا گلشن اقبال آباد تھا. انبیاء علیہ السلام تو کمالات سے لبریز ہوتے ہیں. شادی عفت کی دلیل ہے، شادی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی صحیح چال چلے. اس لیے حدیث میں کہا ہے کہ شادی سے مومن کا ایمان بنتا ہے. فواہش اور شہوات باطلہ سے بچنا بہت بڑا دنیا کی زندگی میں معراج تقویٰ ہے. اس دنیا میں جو شخص تقوی کا معراج سر پہ رکھنا چاہے وہ شادی کرے، اور ایسی شادی کی گناہ نہ ہو. یہ نہیں کہ اتنے آندہ ہوتے آندہ، یہ شادی نہیں ہے، یہ تو خانہ بربادی اور ایمان تباہی ہے. شادی بس آپ ہے اور وہ ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ شادی کے بعد دولہا اور دلہن آپس کی زندگی کا خیال رکھے. بعض ماں باپ برداشت نہیں کرتے، فقہا نے منع کیا ہے کہ ان کو رہنے دیں. بس گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کو سنت قرار دے دیا گیا، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کل 17 نکاح کیے، صرف 17، اور کنیزیں مل کر کے 37 بنتی ہے. مورخ دمیاتی کے حوالے سے حافظ ابن حجر نے شرح بخاری میں منعقد لکھا ہے. اور ایک وقت میں صرف 11 جمع ہوئی، وفات کے وقت 9 تھی. 7 محبت اور عقیدت خدیجہ سے رہی ہے. آپ اس کا ذکر کر کے کہتے ہیں واللہ کانت فکانا، ایسی عورت دنیا میں نہیں ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ بکرا کاٹ کے اس کا گوشت بنا کے پھر حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بیچتے تھے. اب وہ تو فوت ہو گئی تھی. اور فرمایا ایک دن میرے پاس حضرت خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہوئی تھی، حالہ نام ہے اس کا. حضرت باہر سے آئے، پوچھا کون ہے، میں نے کہا حالہ، تو حضرت نے کہا اخت خدیجہ. خدیجہ کی بہن، میں نے کہا ہاں، بس یہ سننا ہی تھا. چہرہ انور داڑھی تر بتر ہو گئی. آنسو کا مجھے بہت دکھ بھی ہوتا تھا، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ عائشہ جب خدیجہ تھی تو کسی اور کا نام بھی نہیں لیا گیا، وہ بہت بڑی شان و شوکت کی عورت تھی. مطلب یہ تھا کہ اب تو قطار کے قطار صحابہ کے کھڑے ہیں اور مجامع ہیں فور سے، اور جب خدیجہ اس وقت نکاح میں تھی کہ جب میں باہر نکلتا تھا اور باہر واپس آتا تھا تو وہ گھنٹوں میرے کپڑوں سے اور میرے جوتوں سے خون صاف کر دی. اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، چار بیٹیاں اور چار بیٹے بھی اسی سے نصیب ہوئے، باقی اور کسی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی سوائے قبطیہ ماریہ کے، جن سے ابراہیم پیدا ہوا ہے اور چھوٹا مر گیا. آپ نے فرمایا کہ جن کے بچے ہو اور مر جائے وہ شافی ہوں گے، تو حضرت عائشہ رونے لگی، کہا میرا کیا ہے؟ آپ نے کہا انا فرت لکم، میں ہوں نا آگے جا رہا ہوں نا، جن کا کوئی نہیں ہے ان کا میں شافی ہو تو شاہ انا فرت لکم، فرت کے معنی پیشگی، آگے جا کر آپ کے لیے بات کرنے والا، کہ جب آپ آئے تو آرام راحت عزت ہو. عائشہ رونے لگی کہ میں نے تو ہوا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ نے کہا انا فرت لکم. علماء دین فرماتے ہیں کہ عالمین کی عورتوں میں افضل ترین خدیجہ ہے، اور سابقہ میں مریم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بعد کے ازواج میں عائشہ ہے، اور اولاد میں فاطمہ الزہرا ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئی دیگر است، ہر گلدستے کا علیحدہ رنگ و بو ہے، لیکن خدیجہ سے حضرت کو بہت زیادہ انس تھا اور بہت زیادہ یاد کرتے تھے. اللہ اس سے اندازہ لگائے کہ محبت کیا دولت ہے جو میاں بیوی کو نصیب ہو. اسی محبت سے عفت پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس میں کمی ہو تو پھر نقصان کا اندیشہ ہے. اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب بیوی پسند نہ آئے کچھ تدبیر تعویذ دم درود کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ سے خیر مانگے، ورنہ بس پھر معاملہ ختم کر. بلا گئی تو گھر میں نہیں رکھنی. لوگ بات کو سمجھتے نہیں، فضول باتوں پہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. شریعت نے شادی تجویز کی ہے نکاح عفت کے لیے، بس عفت اول بنیاد ہے. عفت کے بغیر نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج باطل ہے، سب غلط ہے. شہوت پرست آدمی اور غلط چلن کرنے والا آدمی صف میں کھڑے ہونے کا قابل نہیں، اس پہ لعنت برستی. اللہ، اور شادیوں کے مقاصد واضح ہونا چاہیے. بھائی لڑکے نے لڑکی پسند کی، اے لڑکی کو کوئی لڑکا پسند آ گیا، ٹھیک ہے، کیا کیا کرنا ہے آپ؟ اتنے کشمیری نہیں ہوندا، اتنے تو اتنا نہیں ہوندا، تو یہ روتے رہے تو پھر بیچے سے ایک دم لگ جائے گی، اس دم کو کاٹو. پھر وقت پر تعلیم دے کہ وہ آپ کی باتیں مانے، وقت پر گھر کا خیال رکھے. دولت اگر لٹ گئی تو آ جائے گی، عزت لٹ گئی بحال نہیں ہوگی، صدیوں تک پریشان رہو گے. آ جاتے ہیں جی لڑکی ہے اور شیعہ لڑکے کو پسند کر رہی ہے، اور فلاں کو پسند کر رہی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں اس کو آپ نے کہا تھا کہ مومن و کافر کا کیا فرق ہے؟ اس بچی کے تعلیم و تربیت میں یہ باپ شامل تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری اسلامی ذمہ داریاں ہیں، ہم اپنے اسلام کے خلاف قدم نہیں رکھیں گے، سارا جہان ایک طرف، ہمارے اسلام کا ایک مستحب دوسری طرف، ہم اس کے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ نے اس کو نہیں بتایا, آپ نے کہا سب ٹھیک ہے, مولوی صحیح نہیں ہے, سب اچھے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے, اب رافضی آپ کا داماد بنے گا, کچھ مدت بعد یہ بھی ماتم کرے گی اور کربلائی بنے گی, اور نسل اور تمام نطفہ سب برباد کر دیا گیا. اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے, یہ عاجز اور فقیر بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ میں اس میں بچوں اور بچیوں کو قصوروار کم سمجھتا ہوں, ماں باپ کو زیادہ مانتا ہوں. یہ رسی اتنی ڈھیلی کہاں سے ہوئی ہے, اور یہ لڑکی لڑکوں کو پسند کرنے لگی, یہ موقع کہاں سے ملا؟ آپ نے پردہ کرایا تھا, مخلوط تعلیم سے بچایا تھا, لڑکوں کے سامنے آنے جانے سے روکا تھا. چمکی نتی حمیدہ جو انگلش سے تھی بیگانہ, اب شمع انجمن ہے اور کبھی تھی چراغ خانہ. وہ ایک جرمنی نے لکھا ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور واقعی آسمان سے آیا ہے, کیونکہ 1400 سال سے خود مسلمان اس کو توڑنے کے در پہ ہیں اور وہ اور مضبوط ہوتا جا رہا. مسلمان اگر اپنے دین پر پورا عمل کرے اور غیرت کرے, مجال ہے کہ کوئی یورپی ملک, کوئی زندیق, کوئی عالمی دہشت گرد امریکہ, کوئی انسانوں کا بدترین خونخوار برطانیہ, سارے انسانوں کے خون کا ذمہ دار جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں, سپر شیطان, یہی ہر ملک میں فساد کراتے ہیں. افغانستان میں انہوں نے اسلامی حکومت کو تب و سب و تاز کیا, ٹھیک ٹھاک مسلمانوں کی حکومت بن گئی, اور ان کے پیٹ میں درد تھا کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ وائٹ ہاؤس پکڑ سکتے, اور وہ دن دور نہیں ہے کہ وہاں پر اذان محمد الرسول اللہ کی شریعت کی بلند ہو جائے. ان سے ان کو خطرات پیدا ہو گئے. کشمیر کے نام پر ایک ہڈی بیچ میں رکھی ہے, اب پاکستانی صدر اور وزیر اعظم کو کھیلو نہ سمجھ کے آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, اور وہ لعنتی جہان کے ظالموں کا نمائندہ اور نہتے طلباء و طالبات کا قتال اور صفاق, اس نے تو باقاعدہ کہا تھا کہ کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے. بیٹھتے یہاں ہیں, حکومت یہاں کا, اور چاپلوسی دشمنوں کی کر رہا ہے. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیں شد سے پائی, ایسے للو پنجو بھی پاکستان پہ حکمرانی کرنے بیٹھ جاتے. کہتے ہیں نا کہ ایک ڈانسر ڈانس نہیں کر سکتا تھا, اور وہ جو سکھانے والا تھا وہ اس کی پٹائی لگاتا تھا. یہ باقاعدہ ڈانس سکھاتے ہیں, باجا بجانا سکھاتے ہیں, ہارمونیم سکھاتے ہیں, ڈول سکھاتے ہیں. موسیقی مستقل فن ہے, ایک علم ہے. تو ایک آدمی نے اس کو کہا آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ کو یہ سیاسی جماعت بنا لے اور کچھ چھوڑ دے, آپ پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم آسانی سے بن جائے گی. جو ڈانس میں ناکام تھا اس کو مشورہ دے رہا تھا کہ یہ کام بہت آسان ہے, ہر شخص بن سکتا ہے, بس زور لگا لو. اندھیر نگری اور چوپٹ راج. حکمران اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ملک کا, ملک کے مکینوں کا, ان کے مفادات کا, ان کے عز اور ناموس کا دفاع کرتا ہے. اس کے اختیار میں فوج ہوتی ہے, اس کے اختیار میں خزانے ہوتے ہیں, سارے ملک اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا پابند ہوتا ہے تاکہ کوئی ہمارے ملک میں دخل, یہ خود اعلی کار ہوتے ہیں. کہوٹا انہوں نے بیچا, تمام پلانٹس بے آبرو کر دیے گئے، تمام ایٹمز، عبد القدیر خان اخبارات میں جو کچھ رونا روتا ہے آپ پڑھ لیں، میں مانتا ہوں کہ آپ رات کو سو جائے پھر، کچھ صدق تو ہوگا اس میں. آج تک تو وہ ہیرو تھا پاکستانی نظام دفاع کا، اور اب ایک لعنتی قابض ظالم متسلط ایسا آیا کہ اس کے سامنے وہ غریب صفر ہو گیا، بالکل زیرو ہو گیا. آئے آئے آئے. حدیث شریف میں ہے، تم پر ایسے رذیل مسلط ہو جائیں گے کہ تمہارے معزز مقام سے گر جائیں گے، اور گرے پڑے لوگوں کو تم پر مسلط کر لیں گے. گرے پڑے لوگوں، وہ لکھا ہے نا کہ دو دوست ہیں اور آپس میں محبت تھی، گپے شپے لگتی تھی، تو ایک بہت زیادہ تقوادار پرہیزگار تھا، اور وہ کہتا تھا اگر مجھے حکومت مل گئی نا تو میں شہد، دودھ، گھی اور ان چیزوں کی نہریں بہا دوں گا، مطلب ایک رعایا کے ساتھ بڑا انصاف کروں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، انصاف ہر ایک کو ملے گا. دوسرا کہتا تھا کہ اگر مجھے حکومت مل گئی میں ان لوگوں کی چمڑی اتار دوں گا اور روز ان کے کباب بناؤں گا، اور ان کو کھانے بھی نہیں دوں گا، پانی بھی پینے نہیں دوں گا. خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ ظالم جو تھا اس کو حکومت مل گئی، اور اس نے اپنے وعدے کے مطابق مار دھاڑ شروع کر لی. اب جدھر اس کا رخ ہوتا ہے گاؤں خالی ہو جاتا ہے، لوگ جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں. کچھ سمجھدار لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے ان کے اس دوست کو کہا کہ اپنے دوست کو ذرا عقل سکھاؤ، انسان بن جائے، یہ کیا تماشا بنایا ہے، ہمیں تو آگ میں کھڑا کر دیا اس نے. اس نے کہا وہ مانتا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں. وہ چلا گیا اس کے پاس سابقہ تعلق پر اور اس کو کہا ظالم خدا کا خوف کرو اور یہ ظلم بند کر دو. اس نے کہا یاد ہے آپ کو کہ ہم دونوں بیٹھتے تھے رات ہو رات، تو آپ کہتے تھے کہ میں بہت اچھائیاں کروں گا، اور میں نے کہا میں ان کی دن کو بھی رات کر دوں گا، اور اندھیرے مچھا دوں گا ان پر، تو میں بن گیا اور تو بنا نہیں ہے، اب ذرا ان کی چمڑی ادھیڑنے دو. اس نے کہا تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہ یہ کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے پیچھے ہٹو، وہاں سے پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو بندوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ خود ہاتھ ڈالتا ہے، اور ایسا ڈالتا ہے کہ کوئی اٹھ نہیں سکتا ہے. پاکستانی حکمران بھی ہر طرف سے گرفت میں ہیں، ان کے ظلم انتہا کو پہنچ چکے ہیں. یہ خود کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، ایک ہی بات. ان کے دور میں جو بدمنی ہے، بے قراری ہے، بے سکونی ہے، اور جو انسانوں کا قتل عام بلا وجہ، کراچی میں کسی کا کوئی مطالبہ نہیں، دو قوموں کا ٹکراؤ نہیں، مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ لاشیں جو اخباروں میں روز آتی یہ کس چیز کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور جملہ جو تمام مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے زمانے میں صنعاء کے اندر قتل ہو گیا تھا، صنعاء یمن میں، تو آپ نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ قاتل پکڑو، اتنے دن ہو گئے قتل ہو چکا، ایک قتل. گورنر نے جواب دیا کہ جب میں قاتل کا نام لیتا ہوں تو بہت سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے. آپ نے گورنر کو لکھا کہ اگر ایک ناحق قتل میں پورا شہر شریک ہو تو شرعاً پورا شہر واجب القتل ہے، تو تم نے اسرا کیوں کیا؟ جلادوں کا انتظام کرو اور ذبح کرنا شروع کر دو. جب وہ اعتراف کرتے ہیں قتل کا, ایک آدمی قتل کرے تو وہ سزا پائے گا اور 50 نہیں 5000 کرے وہ برابر کے جرم دار ہے. اور وہ مشہور جملہ آپ نے کہا, لو تمالا علیہ اہل صنعاء لقاتلتہم جمیعا, اگر صنعاء کے تمام لوگ بھی اس ناحق قتل کے مرتکب پائے گئے سب کو کاٹ کے رکھ دوں گا. قاتل پر کوئی رحم کرتا ہے؟ ظالم پر, دہشت گرد پر, دوسروں کی عزت و آبرو لوٹنے والے, ان کے ساتھ کوئی نرمی کرتا ہے؟ ترحم بر پلنگے تیز دنداں, ستم گاری بوت برگوز فنداں. شیخ سعدی کہتے ہیں بھیڑی اور ظالم پر رحم کرنا عاجز اور مسکین بھیڑ کے ساتھ زیادتی ہے, وہ انہی ظالمانہ دانتوں سے اس کو چبائے گا. لوگوں کی لاشیں گر رہی ہے, شہر مقتل بنائے, اور یہاں سے لے کے پشاور تک, پشاور کراچی سے زیادہ ہے اور کراچی کوئٹہ سے زیادہ ہے اور کوئٹہ دونوں سے زیادہ ہے, اور حکمران بڑی تسلی سے کہتے ہیں ہماری مدت پوری ہو رہی ہے, اور سیاسی کلاباز بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا حکمران ہے, ہم جو مانگتے ہیں سب دے دیتے ہیں. وہ بٹوارا کرنے میں لگے ہوئے, وہ امن قائم کر, دو صورتیں متضاد ہیں, امن قائم کرنا یہ ایک دشوار کام ہے. امن قائم کرنا تمام نیکیوں کا اور ترقیوں کا اصل راز ہے. جب امن نہیں ہے آپ کی مسجدیں خوف رکھتی ہیں, آپ نمازوں کے لیے, کئی نمازیوں سے میں نے پوچھا آپ فجر میں نہیں آتے, کہ جیسے ہی دروازہ کھولتے ڈاکو اندر آ جاتے. یہ حال شہر میں, کبھی آغستان میں یہ باتیں سنتے تھے جب پولیس اور فوج نہیں جاتی تھی. موبائل کے بہانے لوگ مارے جا رہے ہیں. ایک بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں, بس اللہ انہیں صبر دے, ایک سال ایک لڑکا موبائل میں قتل ہو گیا, اگلے سال دوسرا لڑکا قتل ہو گیا. اور جب امن تتر بتر ہے اور اس کے قیام کی کوئی صورت نہیں ہے, تو نتیجہ یہ ہے کہ فیکٹریوں میں بھی آگ لگ رہی ہے, نہتے بے قصور بیچارے, اس پارٹی نے یہ شرارت کی, اس نے بتا مانگا نہیں دیا گیا, یہ اکو بکو ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ملک کا رنگ بغیر حکمران کے معلوم ہو رہا ہے, فضائیں کسی حاکم سے متاثر نہیں ہے بلکہ ظالم سے متاثر ہے. ایسی صورتحال میں ہم یورپ سے اور مغربی قوموں سے گلہ کرتے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہتک کی. یقیناً وہ ظالم ہے, یقیناً وہ بدترین بھیڑی ہے, یقیناً وہ لعنت اور ملامت کے مستحق ہے, لیکن اپنے گریبان میں جھانکنا بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک میں اور ہم اپنے شہروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ اور ملکی باسیوں کے ساتھ کس برتاؤ کے مرتکب ہیں, اور ہماری ذات اور اخلاق اور ہمارے سلوک اور کردار سے کیا ان کی زندگی میں ایک وقت سے لے کے اب تک کوئی قرار, سکون, امن کا لمحہ پیدا ہوا ہے؟ یا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آئندہ 5 سال میں بہتری آئے گی؟ حجاج ابن یوسف ثقفی, جن کو علماء کہتے ہیں مبیر ہذہ الامہ و فرعونہا, اس امت کا بہت بڑا قتال صفاق, وہ جب مر گیا لوگ بڑے خوش تھے, تو اس زمانے کے حدیث کے امام سفیان نے تقریر کی, اور بلکہ مشکات ثانی میں ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریر کی, یا ایوہ الناس لا تفرحوا بموت ہذا الظالم، اے لوگ اس ظالم کے جانے سے کیا خوش ہو رہے ہو، لا یذهب عنکم ظالم الا یاتی بعده اظلم منه، ایک ظالم کے بعد دوسرا اس سے بڑھ کر آئے گا، اور تسلسل کے ساتھ آپ دیکھیں اللہ اپنا فضل اور احسان ہم گناہگاروں پر فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں ایسی پستی ہے، ہمارے کردار میں ایسی گراوٹ ہے کہ نہ دعا دعا ہے اور نہ کوئی فریاد سنی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ کوفہ کے اندر ایک جماعت تھی صالحین کی، نیک لوگوں کی، جو بھی ظالم آ جاتا اس کو الٹیمیٹم دے دیتی وہ جماعت کہ 40 دن سے لے کے 4 مہینے تک امن قائم کرو، اور اگر امن قائم نہیں ہوا تو وہ ایک دن اور ایک رات اللہ کے حضور رونا شروع کر لیتے تھے، اگلے دن وہ حکمران ختم ہو چکا ہوتا. حجاج بن یوسف جب حکمران بنا اس نے کہا یہ جماعت تو بڑی خطرناک ہے، میں نے تو بہت لوگوں کو مارنا ہے. یہ ابھی جو لوگ حکومتوں کے ساتھ معاہدے کرتے ہیں کہ ہم اپنے مخالفین کو ماریں گے اور چھوڑیں گے نہیں، جی ہاں یہ اسی نسل کے لوگ ہیں. تو حجاج بن یوسف نے یتیموں سے، بیواؤں سے، مسکینوں سے مار دھاڑ کر کے چیزیں چھین لی اور اس کی دعوت کی، اور کسی بہانے ان صالحین کو کھلایا. اس کے بعد کہا کہ اب یہ صالحین نہیں ہے، پہلے ان کی پٹائی لگاؤ. آپ ہمارے ملک میں نام نہاد اسلامی بینکاری ہے، دم دم اچھائی نورزی اور لا سچائی خامارتا او گور اچھا میارتا، پوری دنیا میں سود مسلط ہے، اسٹیٹ بینک سود کا ایجنٹ اور ممبر ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک سے فائدہ لیتے ہیں سود کا، باہر آ کے لوگوں کو کہتے ہیں اسلام ہے، اسلامی بینک، بینک اسلامی، بینک اسلامی، بینک اسلامی. شرم تم کو مگر نہیں یاد، اور لوگ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ اور فریب ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اس بینک اسلامی سے وہ عام بینک افضل ہے، کیونکہ وہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ اس کا انکم غلط ہے. خدایا معاف فرما، رب استغفار کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو کہتے ہیں جی اسلامی ہے، اسلامی تو پاک ہوتا ہے. میں پشاور کے بازار سے گزر رہا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا اسلامی موسیقی، آگے چلا گیا ایک اور دکان پہ لکھا ہوا تھا اسلامی ریکارڈنگ. تو میں نے ان سے کہا مولانا مفتی محمود صاحب یا فلاں فلاں بزرگ کی کوئی تقریر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میر خانم ہے اور نور جہان ہے اور گلنار بیگم ہے. تو میں نے کہا ظالم یہ کیا لکھا ہے؟ کہ اس طرح لوگ آ جاتے ہیں، یہ بینکوں نے بھی اور کباڑی بازار پشاور والوں سے سیکھا ہے، اور کچھ لوگ اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اللہ علم کے عذاب سے بھی اور فقہ کے عذاب سے بھی بچائے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، اور وہ جگہ ایسی تھی جس کو پسلان کہتے ہیں، وہ بعض بچے کھیلتے ہیں یہاں بیٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں. تو امام صاحب نے کہا بیٹے بہت خیال رکھے، اگر غلطی سے پاؤں پسل گیا تو نقصان ہو جائے. بچوں کو کہا، بعض بچے بھی عجیب عقل کے کامل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بچے نے کہا امام صاحب آپ خیال رکھے، اگر آپ پسل گئے دنیا ڈوب جائے گی. حضرت اقدس امام اعظم امام ابو حنیفہ اعلی اللہ مقامہ، کبھی کبھی اس بچے کو یاد کر کے سر سے پگڑی اتار کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے، فرماتے تھے سبی الناس ہے نہیں، بچے نے کیسے خیر خواہی کی بات کہی، یہ تو حقیقت ہے کہ اگر عالم دین غلط مسئلہ بیان کرے یا اس کے مسئلے میں غلطی ہو جائے. بخاری شریف میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں ابو موسیٰ اشعری اور ان کے لوگوں کا پتہ چلتا ہے، وہ جب قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی شرنگار سے آسمان میں بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایسا قرآن خوان ہو، قرآن کے ماہر تھے ہو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی. ان سے ایک مسئلہ پوچھا گیا بخاری جلد ثانی کتاب الفرائض میں، انہوں نے جواب دے دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ احتیاطاً عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کا اکثر حصہ یہ حاصل کر چکا ہے، بلکہ آپ نے کہا قرآن چار آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جمل، ابی ابن کعب، سالم مولا حذیفہ، بخاری مناقب اصحاب. اور حضرت کی مسواک، تکیہ، جوتے، یہ ابن مسعود ہی کا کام تھا اٹھانا، حالانکہ یہ کتنا حاضر باش خادم کرتا ہے، اس زمانے کے خادم تو جوتے رکھ لے گا پھر وہ کہیں چلے جائے گا، آپ جلسے کے بعد اپنے لیے دکان جا کے نئے جوتے خریدے، خادم صاحب نہیں ہے وہ. اس لیے مولانا اشرف علی صاحب فرماتے تھے میرے جوتوں کو ہاتھ نہ لگائے، جس نے لگایا ہے واپس نہیں دیا ہے، ناکارہ خادمین ہے، ٹیمپریری فصلی. انسانوں کی دو قسمیں، ایک اصلی ہے وہ اول سے اخیر تک خیال، ایک فصلی ہے، خربوزے کبھی ہوتے ہیں کبھی ختم ہو جاتے، کہتے آج کل موسم نہیں ہے، نہ فصلیاں دی ٹول. اور وہ خدمت بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کے ہوتے ہوئے، عمر کے ہوتے ہوئے، عثمان کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے، حسن و حسین کے ہوتے ہوئے، حضرت کے جوتے اٹھانا، مسواک رکھنا، اور آپ کا تکیہ آپ کے پاس ہے، مجالے کے آگے پیچھے ہو جائے، غور کرے کہ کتنا متلاصق جڑے ہوئے. اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک مسئلے میں اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے بات چیت کی، حضرت عمر کو پتا چلا، آپ نے کہا جب عبداللہ ابن مسعود بیان کر لے پھر آپ بیٹھے باتیں نہ کیا کریں، بس وہ دو ٹوک ہے. اور کیا عجیب واقعہ تھا کہ حضرت نے نماز پڑھائی، آیت آگے پیچھے ہوئی، آپ نے کہا علی صفیکم ابن ام عبد، ابن مسعود نہیں ہے؟ جی حضرت، تیرے ہوتے ہوئے قرآن غلط پڑھا گیا. اور نے کہا حضرت آپ پر نازل ہوتا ہے اور آپ نے پڑھا؟ میں نے کہا ایسا ہوا ہوگا؟ آپ نے کہا لو نسخ اخبرتکم، ایسا ہوا ہوتا پہلے بتا دیتا. اعتماد دیکھے. تو ابو موسیٰ اشعری نے اس لیے کہا کہ مسئلہ تو میں نے بیان کیا لیکن عبداللہ ابن مسعود سے پوچھے، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، اس نے سوال بھی سنا اور ابو موسیٰ کا جواب بھی سنا، اور اس کے بعد کہا اگر میں نے یہی جواب دیا جو میرے بھائی نے دیا ہے. ابو موسیٰ عالم ہے، لوگ کہتے ہیں جی ادھر بھی علماء ہے، اس کا جواب دے رہا ہوں. فرمایا کہ جو جواب میرے بھائی نے دیا ہے اگر یہ جواب میں دوں، لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين، بٹک جاؤں گا، ہدایت پر نہیں رہوں گا. فقہ اور علوم جانتے ہوئے جو اس غلط اور جھوٹے نظام کو اسلامی بینکنگ کا ہے. لقد ضلوا وما كانوا من المهتدين, گمراہی کا سخت اندیشہ اور تباہی. اور پھر ابن مسعود نے صورت حال بتائی کہ جواب یہ ہے, وہ شخص واپس آیا اور حضرت موسیٰ اشعری سے کہا آپ کا مسئلہ سارا بدل دیا, اور انہوں نے یہ جواب دیا. تو ابو موسیٰ اشعری نے عبداللہ بن مسعود کے مقابلے میں کتاب نہیں لکھی, کتاب پر کتاب و کتاب پر کتاب, کتابیں نہیں, توبہ استغفار کی ضرورت ہے, پیچھے آنے کی ضرورت ہے. کتاب و کتاب ہے تو مرزائی بھی لکھ رہا ہے, کتاب جواب تھوڑی ہے. بلکہ اس طرح کہا یا ایوہ الناس لا تسألونی, اے لوگوں مجھ سے نہ پوچھو, ما دام ہذا الحبر فیکم, جب تک علم کا یہ سمندر موجود ہو. میرے بھائیوں اور عزیزوں, اللہ تعالی ہمیں حلال رزق نصیب فرمائے, اس سے خطرہ پیدا ہوا نا کہ جو بچ رہے تھے وہ بھی ملوث ہو گئے, اور ناکارا نظام نکل گیا, اس میں فقی کوتاہیاں اور لغزش واقع ہو گئی. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حلال رزق, امن, قرار, سکون نصیب کرے. اور مغرب نے جو بدتمیزی کی, ظلم کیا, بے ادبی کی, اللہ ان پر آسمان سے قہر نازل فرمائے. اور جو مسلمان ان کے پاس خلاف سراپا احتجاج ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, جو زخمی ہوئے صحت دے, جو اس راستے میں شہید ہوئے اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين الحنيفية السمحة السهلة سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى كنا حب إليه من والده وولده والناس اجمعين متفق عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه البغوي في شرح السنه بارك الله لنا ولكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انہ تعالی جواد قدیم کریم ملک البر و رب الرؤوف الرحیم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللہم صل وسلم علی سیدنا سید الاولین والآخرین سید الغرر المحجلین سید الشفعاء یوم الدین سید الاولیاء والمتقین سید الرسل والنبیین سید الشفعاء یوم الدین وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدایت وقضاۃ الیقین ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين وفقهاء الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة ابو عبیدت بن الجراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء فضل السرید علی سائر الطعام رواه الشیخان وقال لبنته فاطمہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ رواه البخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیف رواه البخاری ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک بندے نے زیر تعمیر فلیٹ کی بلڈنگ میں عارضی مسجد بنا رکھی ہے جو کہ پچھلے 10 سال سے ہے کیونکہ اس کا فیصلہ کورٹ میں ہے. جب فیصلہ اس کے حق میں ہوگا پھر مسجد کی جگہ ختم کر دی جائے گی کیونکہ وہ دو دکانوں میں بنی ہوئی ہے اور وہ بک ہے. اس مسجد میں پوائنٹ ٹائم نماز پڑھی جا رہی ہے, اذان بھی دی جا رہی ہے. کیا اس مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے میں 27 نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا اور اس جگہ کو مسجد کی حرمت حاصل رہے گی جب تک عارضی طور پر قائم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ فقہا کہتے ہیں اگر کسی نے اپنے گھر پر نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور لوگوں کو عام بلانے کے لیے اذان دی, وہ گھر ختم ہو گیا, وہ مسجد بن گیا. ایسی صورت میں یہ جگہ باقاعدہ مسجد کی ہے اور اب یہ عارضی نہیں ہے, دائمی ہے. فلیٹ والے اور آپ اپنا ایمان صحیح کر لیں اور یہ دو دکانوں کے پیسے واپس کر دیں اور اسی فلیٹ میں لوگ یہاں نمازیں پڑھے, قیامت تک خیر جاری رہے گی. کنز شرع وقایہ شرع الیاس تمام معتبرات میں ہیں کہ گھر میں مسجد کے لیے جگہ بنائی اور لوگوں کو آنے کا عام اجازت دے دی اور اذان دے دی گئی, وہ مسجد ہو گئی ہے. اب وہ چاہے یا نہ چاہے. کیا ایم اے مطبوعین کا کسی مسائل میں جائز ناجائز حلال کا اختلاف ہوا ہے؟ بہت اختلاف ہے. کیوں, اس میں آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اپنے امام اور فقہ سے کام رکھیں تو نجات رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل صحت عطا فرمائے اور آپ کا سائم پر تادیر قائم دائم رکھے. لڑکی کا نام یمنا رکھنا کیسا جائز ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ نیک بخت, خوش قسمت. نے کہا کہ پولیس، غنڈے یا اس طرح کے دوسرے عناصر جبرن دباؤ کے تحت اگر کسی بات کا اقرار کرائے اور ذرو اشارہ اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں، نہ اس پر کوئی شریع کو مرتب ہوتا ہے اور نہ قاضی اس کو بنیاد بنا کر فیصلہ کر سکتا ہے. نکاح و طلاق کی نوعیت ایسی ہے، نکاح و طلاق دونوں میں جبران معتبر ہے. آپ کے اوپر پستول رکھا اور آپ کہے کہ قبول کرو، آپ نے کہا قبول ہے، نکاح ہو گئے. آپ کے اوپر پستول رکھا کہا دو طلاق بھی کہا، آپ نے طلاق دی، واقع ہو گئے. ہدایا فتح القدیر بنایا عنایا چلپی ہندیا عالمگیری قاضی تاتاریہ سب میں ہے. طلاق المکرہ یقعو، مجبور کیے جانے والے کی طلاق ہو جاتی ہے. یہی حال نکاح کا ہے اور یہی حال غلام آزاد کرنے کا ہے. نہ جانے کی حالت اقرار میں طلاق و اطاق کا اقرار معتبر نہیں. در المختار کہ اس لحاظ اس طرح جبرن دباؤ کے ساتھ، بہرحال در المختار کا جزیہ کوئی اور ہوگا، آپ نے ویسے ادھر گھسیڑ دیا. عبارت جو میں نے پڑھی ہے اس کو اچھی طرح سمجھو کہ طلاق المقرہ یقعو، اس کے خلاف فقہ میں نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی اولاد کی عمر صحت میں برکت دے، آمین. حضرت مسئلہ یہ کہ تبلیغ حضرات یہ بات کرتے کہ ایک عورت کی جگہ پر چار آدمی جہنم میں جائیں گے، کیونکہ اس وجہ سے ان حضرات نے اس دنیا میں دین کی کوئی تربیت نہیں کی، اس وجہ سے یہ حضرات جہنم میں جائیں گے. کون کون؟ والد، بڑا بھائی، شوہر، بڑا بیٹا، اس کی وجہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ تبلیغ روایات ہے، یہ محدثین کے ہاں ضروری نہیں. آج جمعہ کی تقریر کے شروع میں سنائی گئی حدیث کا ترجمہ عنایت فرمائی ہے. یعنی دین کی بنیاد خیر خواہی پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول، مسلمان فرمان روا اور دیگر مسلمان سب کی خیر خواہی چاہیے. جی، قربانی کے نصاب کے حوالے سے رہنمائی فرمائے. زائد از ضرورت چیزوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی مال ہے اور گھر کا سامان ہے لیکن اس کے بغیر بھی ضروریات پوری ہے، تو چونکہ قربانی کے لیے نصاب ضعیف کافی، کمزور نصاب بھی، اس لیے علماء دین کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ کپڑے ہیں، ضرورت سے زیادہ فریج ہے، ہتھیار ہے. بہت سارے مولوی ٹیلی ویژن کا بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی ایک فضول چیز ہے لیکن بازار میں تو بکتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، اس قسم کی چیزیں موجود ہیں، گاڑیاں ہیں، تو وہ قربانی کرے. لیپ ٹاپ، اچھا موبائل، ایک سے زائد گاڑی، سب صحیح ہے. زائد ضرورت چیزوں کی قیمت خرید کا اعتبار یا فروخت کا نہیں، فروخت کا، کہ قربانی کے وقت مارکیٹ میں وہ کتنے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے، آمین. یا رب لک الشکر. حضرت آپ سے پوچھنا یہ کہ میری والدہ درس قرآن میں جاتی تھی جہاں مودودی کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جب سے آپ کی آن لائن تفسیر سنی اور مودودی کی تفسیر کے بارے پتہ چلا وہاں جانا چھوڑ دیا. اب وہ تحریک والوں کا کافی اصرار کر رہے کہ آپ کو اس جماعت کے ذریعے ہدایت ملی. ہدایت ان کے باپ کا ٹھیکا ہے کیا؟ ہدایت دینے والا اللہ ہے. انک لا تہدی من احببت، اللہ فرماتے نبی آپ بھی ہدایت دینے والے نہیں. یہی تو مودودی جماعت کے گمراہی ہے، اسی سے وہ لگتی ہے کہ بے دین جماعت ہے. اللہ تعالی نے فتنے سے بچایا، تفسیر اور درس کے بہانے وہ امت کے عقائد و اعمال خراب کر رہا ہے. ان کے درس کے تین نقصان ہیں، ایک تو نبیوں سے اعتماد اٹھتا ہے، دوسرا صحابہ گناہگار مجرم نظر آتے ہیں، تیسرا اپنے علماء جو اصلی علماء و دین کے ستون ہیں لیکن ان کے خیال میں وہ سیاسی نہیں ہے، ان سے بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جماعت کی زندگی اختیار کرو. آج کے دور میں اس سے مراد کیا ہے؟ اہل حق جماعت، دیوبند مکتب فکر کی جماعت، حنفیہ جماعت. قرآن اور حدیث میں اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ترغیب ہے، ہاں یہ اس کی علامات ہے الحمدللہ. مولانا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی عمر خیر میں برکت دے، آمین. آپ کا سایہ اور فیض ہم پر تادیر قائم رکھے، آمین. یا رب لک الشکر. میں نے علماء سے سنا کہ آن حضرت جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ پہلے آسمان پر حضرت موسیٰ، اپنی قبر میں آسمان پہ نہیں کھڑے. یار خواہ عند القصیب الاحمر، بیت المقدس جاتے ہوئے راستے میں فرمایا ایک سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور حضرت نے فرمایا اگر کبھی وہاں سے گزر ہوا، قبروں پہ جانا نہیں ہے لیکن اگر اتفاق سے گزر ہوا تو میں بتا دوں گا کہ یہ ٹیلہ ہے اور یہ سائیڈ ہے اور یہاں قبر ہے، اور فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہیں نماز پڑھ رہا ہے. یہ آسمان کا ذکر نہیں ہے. آج ٹی وی پر لیاقت نے بتایا کہ صلات کے معنی درود کے، اور موسیٰ درود پڑھ رہے تھے، جھوٹ بولا ہے وہ، کذاب اول درجے کا. حدیث شریف میں وہ یصلی اور صلی یصلی کے معنی آتے ہیں نماز پڑھنے کے، جب اس کا معنی درود کے ہو تو اس کے ساتھ علیہ کا صیغہ ہوتا ہے. عامر لیاقت بھی دجاجلہ و اکاذبہ میں سے ہے، فتنہ آخر زمان کی ایک قسم ہے. باپ اپنے بیٹے کو بغیر کسی وجہ سے وراثت سے محروم کر سکتا ہے؟ جی کر سکتا ہے. ایک میسج آیا تھا کہ فجر کی سنت اور فجر کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے بیماری شفا ہوتی ہے. اچھی بات ہے. مرتے وقت لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، بہت اچھی بات ہے. عصر و مغرب کے درمیان قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ سورج ڈوبتے وقت یا چڑھتے وقت. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ بزرگان دین اس وقت تلاوت نہیں کرتے تھے، تسبیحات پڑھتے تھے. تحیت المسجد کن نمازوں کے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جب بھی آپ مسجد آئے اور نفل جائز ہو، جیسے زہر، عصر، عشاء، مغرب سے پہلے دو رکعت پڑھنا مکروہ ہے. فجر کے وقت کوئی نفل نہیں ہے، صرف دو سنت ہیں، تو گویا کہ زہر، عصر اور عشاء تین نمازوں میں گنجائش ہے. کیا نفل روزہ بغیر سحری کھائے رکھے؟ فرض بھی بغیر سحری کے رکھ سکتے، اور رکھنا ہی ہے، سحری ضروری نہیں ہے، سنت ہے. مکان کو نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے کون سی تحریر لکھنی چاہیے؟ ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ، یہی جو پہلا لکھا ہے آپ نے، سورۃ کاف میں ہے. مکان میں بکری ہو تو مصیبتیں رہنے والوں پر نہیں آتی؟ نہیں نہیں، بکری وکری کی ضرورت نہیں ہے. غم نداری بز بخر، غم ڈھونڈنا ہو تو بکری خریدو. کوئی پودا، کوئی گملہ، کوئی چیز نہیں رہے گی نہیں. کسی نے اپنی دکان اپنے بیٹوں کو چلانے کے لیے دیا، یہ شخص اپنے بیٹوں کی تنخواہ مقرر کر سکتا ہے؟ عام طور پر کارخانے دار لوگ اپنا، بیٹوں کا، سب کا مقرر کرتے ہیں، اور ایسا کہ وفات کے بعد اپنی تنخواہ اٹھا کر باقی تقسیم کر لے، جی کر سکتے ہیں. لیکن زندگی میں جب تقسیم کریں گے تو لڑکا اور لڑکی برابر ہوں گے. بوسیدہ قرآنی اوراق کو تلف کرنے کے لیے اگر کسی شخص نے ان اوراق کو جلا دیا تو کیا یہ عمل درست ہے؟ حنابلہ اور شوافی کے ہاں جلانا بہتر ہے. امام اعظم کے نزدیک دفنانا یا پانی میں بہانا بہتر ہے، اور یہی مسلک امام مالک کا بھی ہے. عجم کے اندر بہت تکلیف ہوتی ہے جب قرآن جلتا ہوا دیکھا جائے، تو اس لیے فتویٰ اس طرح دینا چاہیے کہ نہیں، یا تو قبرستان میں دفنائیں بوسیدہ اوراق، یا بڑے پانی میں ڈال دیں. حالت احرام میں غیر اختیاری طور پر دوران وضو جو بال ٹوٹتے ہیں ان کے لیے احتیاط کے طور پر صدقہ ادا کیا جو حرم میں موجود خادمین کو دے دیا، کیا یہ ادا ہو گیا؟ انشاءاللہ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. میری شادی کو 2 سال ہو چکے، 1.5 سال کا میرا بیٹا ہے. شادی کو 2 سال ہو گئے اور 1.5 سال کا جو 6 مہینے میں بچہ ہوا ہے، تیار آیا ہوا تھا کیا؟ لکھتے ہوئے ذرا سوچا کرو، اخلاق سے لکھا کرو. میری بیوی مجھ سے اور میرے ماں باپ سے بدتمیزی کرتی ہے. وہ تو کرے گی جب آپ اس طرح لدی لدائی لائے ہو، اور مجھ پر تو ہاتھ بھی اٹھاتی ہے. شاباش، میری حکومت ہوتی تو میں اس کو آل پاکستان کا لائسنس والا پستول دے دیتا. تیرے جیسے مرد کو تو پیٹنا چاہیے. ہاں جس کو لکھنے تک کی تمیز نہیں ہے بالکل. میری بیوی حد سے زیادہ زبان دراز ہے. یہ سب تیرے اوپر خدا کی لعنت ہے. اور تیرے جیسے خاون کو پٹنا چاہیے ویسے جس نے اللہ کے دین کو ایسا مذاق سمجھا ہے. سوال کرنے کی تمیز نہیں ہے. وہ بیویوں سے چماٹ کھائے تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے اور صحت کامل نصیب کرے. انور شاہ کی خوشیاں نصیب فرمائے. آمین. یا رب لک شکر. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اور سب حاضرین کی اولاد کو نیک صالح اور خوشیوں کے مجمع بنائیں. گزارش یہ کہ ہم نے سمجھا تھا چواروں کی بارش ہوگی لیکن تیسری صف سے پیچھے چوارے نہیں ملے. واہ شاباش. آپ خود چوارے لے آئے, ایک بوری پوری لے آئے اور اگلے جمعرات کو بانٹے جمعے کو کہ بھائی یہ اس کا کفارہ ہے. انور شاہ تو آپ کا امام ہے, سب کا بچہ ہے. اچھی بات. کوشش تو کی گئی تھی اور بہت اچھے لائے گئے تھے. اور جہاں تک میری نظر جا رہی تھی تو چوارے بٹ رہے تھے اور پٹ رہے تھے. لیکن یہ نہیں معلوم کہ آپ ہماری قسمت سے چھٹے صف میں بیٹھے تھے. حیدر علی بچہ جی کی والد. اچھا شکیل بیگم کے لیے دعا. آمین. ان کو جو بھی بیماری ہے دور ہو جائے. آمین. یا رب صحت شفا عطا فرما. بابو اسلم کے ساتھی کو ڈاکو نے مزاحمت پر گولی ماری. آمین. اللہ انہیں صحت دے شفا دے. ڈاکو کو گرفت میں لے, تباہ و برباد کر لے. اور عامر بھائی کو اللہ پاک کامل و اکمل صحت دے. جو تکلیفیں پہنچی ہے, پریشانی پیش آئی, اللہ اس کے بدلے میں دنیا و آخرت کی پریشانیاں معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. جتنے دوستوں نے مختلف مشکلات کے لیے لکھا ہے اللہ وہ حل فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے, دعائیں قبول فرمائے. اور جتنے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا عطا فرمائے. ہمارے بزرگ نثار بابا جی کی مغفرت فرمائے. ان کے بیٹے شکیل اور نعیم کے ساتھ احسانات فرمائے. ان کے ایک یادگار بزرگ عقیل صاحب اللہ انہیں بھی کامل و اکمل صحت دے. ہمارے مہمان جو گزشتہ جمعے کو تشریف لائے تھے محمد انور شاہ کے نکاح میں, وہ آج شام کو روانہ ہو رہے. دعا فرمائے اللہ ان کا سفر خیر و عافیت سے فرمائے. اللہم بارک لہم فی سفرہم ھذا وتو عنہم بعدہم. اللہم بارک لہم فی ھذا السفر وارفع عنہم شدتہم ومصائبہم ورخص لہم رخصتن واغفر لہم مغفرتن واعطہم خیر الدنیا والآخرہ وارزقہم وإیانا شفاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامت مقبولتا و مبرورا. اسجد کی بھی طبیعت ناساز ہے, ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں. اور ہمارے عزیز دوست سلمان بھائی جن کی پھوپھی صاحبہ فوت ہوئی ہے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور سلمان بھائی اور ان کے جملہ شریکان غم سوگواروں کو اللہ صبر و اجر عطا فرمائے. اور شہر میں اور ملک میں جتنے حادثات ہوئے ہیں اللہ ان سب کے بدلے عطا فرمائے. زخمیوں کو صحت دے, پریشان حالوں کو مدد دے, اموات کو جنت نصیب فرمائے اور ان کے پسمندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہمارے ایک اور بڑے مخلص بھائی فرقان صاحب دو تین دن سے علیل ہیں, ان کے لیے بھی کامل و اکمل دعائے صحت اور شفا فرمائے. اللہ بہت جلدی انہیں صحت شفا عطا فرمائے. سہیل جرمنی زندہ تابندہ گم ہوا ہے, دعا فرمائے کہ بخیر و عافیت آ جائے. اللہ ان کے دلوں سے ڈالروں کی محبت نکالے اور مدینے اور مکے اور درس اور یہاں کی محبت پیدا فرمائے. یا رب تمام مسلمانوں کو خیر و حسنات عطا فرما, شر اور فسادات سے محفوظ فرما. اور مغاربہ کے زنادقہ نے خاص کر امریکہ طاغوت اور شیطان نے مسلمانوں کے زخموں کو جیسے چھیڑا ہے اور ان پر نمک پاشی کی ہے، خدایا امریکہ کو اپنے غم میں ڈالے اور اس کا سر توڑے، اس کی گردن چاک کر لے اور اس کا تکبر و غرور خاک میں ملائے، اس کے ٹیکنالوجی، سائنسی ایجادات، ایٹمز مٹی کا ڈھیر بنا لے، اور وائٹ ہاؤس اور نیو یارک اور ان کا ساز و سامان جلدی مسلمانان عالم کو نصیب فرمائے اور مسلمانان عالم کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کی روانگی ہے، اللہ آسان فرمائے، جو جا رہے ہیں اور جو جا چکے ہیں اور جو ارادے رکھتے ہیں، اللہ سب کے عزائم حسنہ قبول فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔